Yaşar. حضرت مولانا اثر جون پوری دامت برکات العالیہ کے نگاہوں میں میری سما میرے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا نگاہوں میں میری سما جسے میں پرکھا جدھر میں دیکھا تجھے ہر جسے میں پرکھا جدھر میں دیکھا تجھے ہر ہر جگہ چیز میں ہے یہاں میرے مالک تو ہر شے میں جذبہ نما میرے مولا نگاہوں میں میری سما میرے مولا مجھے اپنا جذبہ دکھا میرے مولا مجھے چاہیے صرف تیری مانا کے
تیری رحمت سے پالا پڑا ہے، تیرے عشق کا ایک سواری کھڑا ہے، شراب محبت پلا میرے مولا، نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ
نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب علامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم اس وقت دینی دورے پر ہیں، وہاں پشاور میں سوات، چار سدہ، پھر دوسرے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پر الحمدللہ بیانات ہیں. پیر کے دن انشاءاللہ حضرت کی واپسی ہوگی، اور پھر جمعے کو دوبارہ سفر ہے لاہور اور فیصل آباد، ملتان، گوڈ ادو وغیرہ، خانے وال، ان شہروں کا پھر سفر ہے انشاءاللہ تعالی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کو کروڑوں جانے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. جو اخلاص کا مقام حاصل ہے اس میں اور زیادہ اخلاص میں ترقی عطا فرمائے، کیونکہ اخلاص کی کوئی انتہا تو ہے نہیں. اس لیے مزید برکتیں اور صحت کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شہر میں تشریف لاتے تھے، بستی میں، تو اس کے لیے دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ اس بستی کی برکتیں مجھے عطا فرما، اور یہاں کے صالحین کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیجئے تاکہ وہ دین کی بات سنیں. تو بزرگان دین نے سکھایا ہے کہ جب بیانات کے لیے جانا ہو تو ان دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے. بدھ کے دن حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے عصر کے بعد بیان تھا، تو چونکہ طلبہ زیادہ آتے ہیں تو اتفاقاً ایک مضمون سامنے آیا تھا، وہ پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو میرے سامنے ہے الہامات ربانی، اس میں دو تین مقامات پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ سنانے کی توفیق عطا فرمائے. بدھ کے دن تو صرف ایک ہی بات سنائی تھی جو ابھی صفحہ نمبر 500 پر موجود ہے. اس میں یہ مضمون ہے کہ بچہ ہے، بیٹا، باپ نے اس کو ڈانٹ دی، ابھی اس کی عمر کم ہے، زیادہ نہیں ہے، باپ کی ڈانٹ برداشت کر لی. شاگرد ہے تو ابھی پڑھ رہا ہے، استاد نے کچھ ڈانٹ دیا، کچھ سختی کر لی، کچھ بھی نہیں. اسی طرح مرید ہے، ابھی نیا نیا معاملہ ہے، اصلاح کی طرف آگے بڑھا ہے، شیخ نے کسی بات پر ڈانٹ دیا، ٹھیک ہے. لیکن انہی لوگوں کو جب کوئی مقام مل جاتا ہے، بیٹا ہے، دنیاوی طور پر بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا، بڑی شہرت ہو گئی، یا شاگرد ہے، وہ بڑا عالم ہو گیا، بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہا ہے، مرید تھا، اللہ نے اس کو ایسا مقام دیا کہ جگہ جگہ بلائے جا رہے ہیں، اب بھی یہ اپنے استاذ، والد اور شیخ کی ڈانٹ کو برداشت کرتے ہیں یا نہیں، اس پر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں سنانے کا ارادہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کی باتیں سننے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ اگر کسی بات پر ڈانٹ دے یا کوئی بات بتا دے, کوئی مشورہ دے دے اور وہ بات سمجھ میں بھی آ جائے, اس نے عمل کر لیا, کوئی کمال تھوڑی ہے. کمال تو یہ ہے کہ جس شخص سے اللہ کے لیے جس کا ہاتھ پکڑا ہے اللہ کے لیے, اب اس نے کوئی مشورہ دیا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, اب عمل کرنا اصل فائدہ ہے. یہ نہیں کہ جی میرے پہلے شیخ نے تو یہ فرمایا تھا, برباد ہو جائے گا. اللہ والا چلا گیا, اب نیا شیخ نئی تعلیمات. بس اب اپنے شیخ کو یہ کہنا کہ ختم لکھنا کہ حضرت نے تو یہ فرمایا تھا, میرے شیخ تو یہ فرماتے تھے, یہ بربادی ہے. بس یہ بربادی ہے. بس اب جو شیخ ہے نیا, اب اگر آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس, کسی کا ایک فیملی ڈاکٹر ہو, کسی کا کوئی فیملی ڈاکٹر ہو, دس برس بیس برس ہو گئے اسے علاج کراتے ہوئے, فیملی ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا, اب دوسرا ڈاکٹر کیا, اب ان کو کہنا کہ جی فلاں ڈاکٹر تو یہ کہہ رہے تھے, وہ فلاں ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے, تو آخر ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی جاؤ پھر اسی سے جا کر علاج کراؤ. یہ سوچنا کہ اب جو مجھے کچھ ملے گا وہ اسی نئے شیخ سے ملے گا, بس جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ کی محبت اور درجات تقویٰ جو کچھ ملنا ہے وہ انہی سے ملے گا, لیکن میرے پہلے شیخ کا فیض ہے, یہ ہونا چاہیے بس. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہاں تو بات فرمائی, اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتار دے. فرمایا کہ غصہ بہت خطرناک چیز ہے, غصے کا مرض بہت خطرناک چیز ہے. غصے میں انسان اپنے بڑوں سے بدتمیزی کر جاتا ہے, جس سے وہ بڑوں کی عنایات سے محروم ہو جاتا ہے. جو بیٹا اپنے باپ سے لڑتا ہے تو باپ کی شفقتوں سے عنایات سے محروم ہو جاتا ہے. جو شاگرد اپنے استاد سے غصہ کرتا ہے تو استاد کی توجہ سے, شفقتوں سے, فیض سے محروم ہو جاتا ہے. اور جو مرید اپنے شیخ سے غصے میں بات کر لے تو سمجھ لو کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, چاہے پھر معافی بھی مانگ لے. اس لیے فرمایا کہ اس لیے غصے کا علاج کرا لو. میرے یہاں ایک پرچہ چھپا ہوا ہے, اس کا نام اکسیر الغضب ہے, مفت میں ملتا ہے, جس کا دل چاہے لے لے, اس پر عمل کرے. اسی موضوع پر میرا ایک واعظ بھی ہے, اس واعظ کا نام علاج الغضب ہے. پورا واعظ غصے کے علاج پر ہوا تھا, تین واعظ تھے حضرت والا کے, تین بیان ہوئے تھے, ان تینوں کا مجموعہ ایک بیان چھپ گیا علاج الغضب. پھر آخر میں غصے کے بارے میں الگ نصیحتیں. اب یہی غصہ ہے, میاں بیوی میں آپس میں لڑائی کرا دیتا ہے, طلاق تک کی محبت آ جاتی ہے. اب بیوی الگ پچھتا رہی ہے, شوہر الگ پچھتا رہا ہے. یہی اپنے والد کے ساتھ معاملہ ہو گیا, والد کے ساتھ اب چاہے وہ والد سے معافی بھی مانگ لے لیکن دل میں دڑاڑ تو پڑی جاتی ہے. بس اسی طرح استاذ کا معاملہ ہے, اسی طرح شیخ کا معاملہ. ان تین ہستیوں کو فرمایا خوش کر لو, اپنے والد کو, اپنے استاذ کو اور اپنے شیخ کو. میرے استاذ حضرت قاری سرفراز صاحب علوی رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ اپنے, ان کا ایک خاص انداز تھا, اس انداز سے وہ اشعار پڑھتے تھے, سادہ انداز تھا قرآن کے بارے میں, اور یہ تمام دین کی کتابوں کے بارے میں, کہ ادب سے تو اس کو اٹھا لے, سینے سے تو اس کو لگا لے, استاذ کو تو منا لے, پھر دل میں تو اس کو رچا لے. یہ ادب بہت بڑی چیز ہے. کتنا ہی کوئی ذہین ہو, کتنا ہی کوئی کسی کے اچھے نمبر آتے ہوں, لیکن اگر وہ اصلاح نہیں کرائے گا نا تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جائے گا, بڑائی آ جائے گی کہ دیکھو میری سمجھ ایسی ہے کہ کسی کی ایسی سمجھ نہیں. بعض مرتبہ شاگرد استاذ سے آگے ہوتے ہیں, استاذ میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو شاگرد میں صلاحیت ہوتی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم کتابوں سے آتا ہے, یہ ہمارا جو علم ہے مدارس کا علم یہ بڑا عجیب ہے, یہ تقوی سے آتا ہے, ادب سے آتا ہے. جس کے اندر ابھی میں مغرب سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو البلاغ جو دارالعلوم کراچی کا رسالہ ہے, اس میں حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کا ایک مضمون چھپا ہوا تھا استغفار کے بارے میں. تو پھر حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی میں نے ان کو ایک دو باتیں سنائی کہ ترجمہ نے اکابر شیخ الحدیث مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے ایک خلیفہ ہیں, بنگلہ دیش میں دورہ بھی کر چکے, تخصص بھی کر چکے, لیکن ابھی وہ خاص دوبارہ دورہ پڑھنے کے لیے کراچی آئے ہیں. دارالعلوم میں ان کا داخلہ ہوا, وہاں وہ پڑھ رہے ہیں, خود ان کا اپنا بڑا مدرسہ ہے بنگلہ دیش میں، حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات ان کے، تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب ایک بات بتائی، کہا کہ مفتی عبد الرؤوف صاحب سکھروی دامت برکات ہوں دارالعلوم میں جب داخلہ لینے کے لیے آئے تو حضرت کا داخلہ نہیں ہوا، مفتی صاحب کا داخلہ ہی نہیں ہوا دارالعلوم میں. خیر حضرت سکھر سے آئے تھے، بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے، کہا کہ اب بس جانا ہے کسی اور مدرسے میں، اور وہ آئے دارالعلوم کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی اور دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالی سے زارو قطار رونے لگے. اب کیا دعائیں کی وہ تو حضرت سے ہی پوچھ سکتے ہیں، بجاری بات ہے یہی دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ میرا داخلہ نہیں ہوا، آپ کہیں اور جگہ کرا دے جو بھی معاملہ ہو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان کا معمول یہ تھا کہ وہ ظہر کے بعد قیل اللہ کرتے تھے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب قیل اللہ فرما رہے تھے، تو قیل اللہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ مسجد میں ایک طالب علم رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اس کو داخلہ دے دو. بتائیے کیا مقام تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب بنیان پہنی ہوئی ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے مسجد میں گئے، دیکھا کہ ایک طالب علم دعا کر رہا ہے. حضرت وہاں پہنچے، کہا بیٹا دعا ہو گئی، چلو داخلہ ہو گیا تمہارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تھی. اب اندازہ کیجئے کیا مقام ہوگا ان حضرات کا، کیا مقام ہوگا ان حضرات کا. ترجمان اکابر شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، تقریباً روزانہ حضرت والے صاحب سے بات ہوتی ہے، کبھی کوئی حضرت کی مجبوری ہو یا صحت کچھ ناساز ہو تو نہیں، ورنہ روزانہ بات. اور حضرت اس پر روتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں درسیات تو ہے لیکن تقوی کی فکر نہیں ہے، ادب کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے طلبہ تقوی میں آگے بڑھیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، بس درسیات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح استعداد بن جائے. ارے بابا اس استعداد کا کیا کریں گے جس میں علم تقوی نہ ہو، للہیت نہ ہو، ادب نہ ہو، خشیت نہ ہو، ایسے استعداد کا کیا کریں گے، اس استعداد کا فائدہ کیا ہوگا. آگے شاید اسی کتاب میں مضمون آئے گا، استعداد ہو، تقوی نہ ہو، نیکی نہ ہو اور اللہ والوں کی صحبت نہ ہو تو یہ بہت زیادہ خطرہ ہے ایسے عالم کے بگڑنے کا جس پر کسی اللہ والے کا سایہ نہ ہو، جس عالم کا کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو اور اس کی استعداد ہو، اس کے بگڑنے کا بڑا خطرہ ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں میں نے خود پڑھا، فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیسا شخص تھا ہم سب کو پتا ہے، نبوت کا دعویٰ اگر کر لیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص پہلے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت رکھتا تھا، حضرت گنگوئی کو سلام پہنچاتا تھا، حضرت سے دعائیں کراتا تھا، کوئی جا رہا ہے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، پتا چلا گنگو جا رہا ہے، کبھی جانا جب جاؤ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا میرا سلام کہنا، میرے لیے دعائیں کرانا. ابھی اس نے کوئی فتنہ برپا نہیں کیا تھا. اب سنیے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ شخص کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہیں کرے گا تو اس سے بڑا فتنہ برپا ہوگا. یہ کوئی نعوذ باللہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا، یہ اللہ والوں کو حالات دیکھ کر تجربہ ہوتا ہے. اور اسی مضمون کو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے 50 سالہ معتمم تھے، 50 سال اہتمام سنبھالا ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے تھے کہ دین کے نام پر جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، اتنے بڑے اللہ والے کی بات ہے کہ دین کے نام پر جتنے فتنے برپا ہوئے ہیں، فرمایا اگر آپ غور کریں گے تو اس کے پیچھے کوئی ایسا عالم ہے جس پر کسی اللہ والے کا سایہ نہیں ہے. یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، ان کا ایک مضمون میرے پاس آیا، اس میں لکھا کہ میں مناظر ہوں، اس کے لیے مجھے بڑی بڑی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں. حضرت نے لکھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی کتابیں دیکھتا ہوں. فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میری جو تحقیقات تھی وہ جمہور علماء سے ہٹ کر ہوئی، لیکن فرمایا میں نے اپنی تحقیقات پر نہ کبھی خود عمل کیا نہ کسی کو بتایا، ہاں تحقیق ہو گئی لیکن چلا میں جمہور کے راستے پر. فرمایا بعد میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے سامنے میری غلطی آ گئی، اپنے اکابر کے طریقوں کو کبھی نہیں چھوڑا. ایسا معاملہ ہے تو جس بزرگوں کا آپ دیکھیں گے ان کا یہی معاملہ. جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، پتہ نہیں اس سال وہ ہیں یا نہیں ہیں، انشاءاللہ حضرت کے ساتھ لاہور کا سفر ہوگا تو اللہ کرے ملاقات ہو جائے. بوڑھے ہیں بہت بڑے اللہ والے, مکہ المکرمہ میں انہوں نے حدیث پڑھائی ہے کئی برس. حضرت کے سال لاہور جانا ہوا, جامع اشرفیہ میں ہمارا قیام ہوتا ہے, اس سال بھی انشاءاللہ سفر ہے 24 اکتوبر سے, 4-5 دن وہی قیام ہے جامع اشرفیہ میں, فجر بعد بیان, عصر بعد بیان, عشاء بعد بیان, پھر اس کے علاوہ مجلس ہے الگ, اساتذہ آ جاتے ہیں, طلبہ آ جاتے ہیں, دارالافتاء کے دور حدیث کے اساتذہ, بڑے اساتذہ. تو مولانا سیف الرحمان صاحب کو جب پتا چلا حضرت کی نسبت سے, تو ایک مولانا سے کہا میرے لیے, کہا ان کو لے آؤ میرے گھر پر. تو عصر کے بعد ہم حضرت کے پاس بیٹھے, ایک گھنٹے تک نشست ہوئی ماشاءاللہ, باتیں فرماتے رہے, اپنی باتیں سناتے رہے. پھر ایک بات انہوں نے سنائی, فرمایا کہ مجھے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی احمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر ایسا بھروسہ ہے کہ کوئی بھی مجھے حضرت تھانوی احمۃ اللہ علیہ کی بات بتا دے بس میں اس پر عمل کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حضرت تھانوی کی بات ہو. ایسا نہ ہو کوئی بھی اٹھ کے آ جائے اور مجھے کہ ایسا حضرت تھانوی نے فرمایا, بھائی دکھاؤ, نہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے, یہ بات میں نہیں مانوں گا, لکھا ہوا دکھا دیں کہ حضرت تھانوی احمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, میں عمل کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. پھر اپنا ایک واقعہ سنایا کا کہ مصر کے ایک بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی, کسی مسئلے پر بات چیت ہوئی. اب سنیں, اتنے بڑے شیخ الحدیث, اتنے بڑے عالم, لیکن اپنے بزرگوں پر بھروسہ کیسا ہے. فرمایا کہ عالم سے بات ہوئی مصر کے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا تحقیق ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ اس مسئلے میں میری وہی تحقیق ہے جو ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. تو کہنے لگے کہ وہ تو صحیح ہے, آپ کی کیا تحقیق ہے؟ تو مولانا نے کہا میں بتا رہا ہوں نا, میری وہی تحقیق ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے نہیں آپ کی کیا ہے, کہ میری وہی تحقیق. مصری عالم کو غصہ آ گیا, کہا تم پہلے نمبر کے جاہل ہو. مولانا نے فرمایا جاہلی صحیح, لیکن معاملہ یہی ہے, جب میرے اکابر کی تحقیق آ گئی اب مجھے اس مسئلے پر تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ وہ مصری عالم چلا گیا. ایک برس کے بعد پھر اس سے ملاقات ہوئی, تو اس مصری عالم نے کہا کہ میں نے اس مسئلے پر خوب تحقیق کی ہے, خوب تحقیق کی ہے, اور اب میری وہی تحقیق ہے جو آپ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. اور پھر وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آپ جاہل نہیں, میں اجہل ہوں, سب سے بڑا جاہل میں ہی ہوں. تو حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب نے فرمایا, میں نے اس سے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ بھی میرے حضرت تھانوی کی کرامت ہے کہ تم نے اپنی جہالت کا خود اقرار کر لیا. تو یہ ہمارے الحمدللہ اکابر تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا, یہ حضرت علم میں بھی کامل تھے, تقویٰ میں بھی کامل تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم, جو میرے والد صاحب دامت برکاتہم کے شیخ ثالث ہیں, تو وہ انہوں نے بھی یہ, وہ ہر بیان میں یہ فرماتے ہیں, تقریباً حضرت کے ہر بیان میں یہ جملہ ہوتا ہے, اکابر دیوبند ثلاثہ. بس اکابر دیوبند ثلاثہ کے طریقے پر چلو کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہے اکابر دیوبند ثلاثہ. کسی نے کہا کہ کیا پھر دوسرے اکابر نہیں ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب ہیں, حضرت علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری ہیں, مفتی شفیع صاحب ہیں. تو کہا کہ بھائی یہ سب انہی کے شاگرد اور خلیفہ ہی تو ہیں, یہ سب انہی کے تو شاگرد ہیں, انہی کے تو طریقے پر تھے, انہی کی تحقیقات پر تھے. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہمارے نہ علماء دیکھتے ہیں نہ طلباء دیکھتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ حضرت والد صاحب دامت برکات تم تو باقاعدہ نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے لیے کیا فرمایا ہوا ہے. ایسی علم میں انشاءاللہ پختگی پیدا ہوگی, وسعت پیدا ہوگی, آپ حیران ہو جائیں گے. روزانہ کا ایک معمول بنا لے, ہر مدرسے کی لائبریری میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں, 32 جلدوں میں, ظاہری باتیں آپ کیسے خرید سکتے ہیں؟ کسی کے پاس گنجائش ہو وہ خرید بھی لے گا تو مدرسے میں رکھے گا کام پر 32 جلدیں. تو ہر مدرسے میں عام طور پر یہ ملفوظات ہوتے ہیں حضرت تھانوی, شاید ہی کوئی ایسا مدرسہ ہو جہاں پر نہ ہو. روزانہ ایک صفحہ, ڈیڑھ صفحہ, دو صفحہ, زیادہ نہیں, زیادہ اپنی درسیات کی فکر, ان کتابوں کی فکر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے کامیاب ہوں گے, لیکن اگر اللہ والوں کے طریقے پر نہیں آئیں گے تو بڑا خطرہ ہے. کیوں کہ جب وفاق میں اول آ گئے, بڑے اچھے نمبر آ گئے, اب اگر کسی سے اصلاح نہیں کرائی تو تکبر آنے کا خطرہ ہے. میرے والد صاحب حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہ, حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے پاس پہلے خانقاہ نہیں تھی, یہ جگہیں تو 2011 کے بعد شروع ہوئی ہیں. تو حضرت والد صاحب دامت پر حضرت والد صاحب دامت برکات ٹیشو پیپر سے خانقاہ نہیں تھی، تو ایک بدھ کے بیان میں طلبہ آتے تھے حضرت کے بیان میں، تو کچھ طلبہ نے کہا حضرت ہم آپ کے پاس وقت لگانا چاہتے ہیں، حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا میرے پاس تو خانقاہ نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میرے شیخ حضرت والا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آپ وقت لگا لیں، میں روزانہ وہاں آتا ہوں کچھ گھنٹے وہاں رہتا ہوں، میرے ساتھ بھی رہنا اور میرے شیخ سے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہا حضرت ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے وقت لگانا شروع کیا، اس دوران وفاق کا نتیجہ بھی آیا، تو جو طالب علم وقت لگا رہا تھا ان میں سے ایک طالب علم وفاق میں اول آیا ہوا تھا، اب سنیں اول آیا ہوا تھا، خیر وقت لگ رہا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ جو اول طالب علم آیا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت والد صاحب نے ان کے ساتھیوں جس مدرسے میں وہ پڑھتے تھے اس مدرسے کے طلبہ سے پوچھا وہ کہاں ہیں، کہا حضرت وہ فرمایا ارے بھائی آپ کا ساتھی ہے آپ کو نہیں پتا، ایک ہی درجے میں تو پڑھتے ہیں، اب کیا کریں، کہا حضرت وہ چلا گیا ہے، کہا کیوں، ان کے والد صاحب سے تو میرا تعلق ہے، ایسے کیسے چلا گیا، کہا نہیں حضرت فائدہ نہیں ہے، اصل میں وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ طالب علم درجہ رابعہ کا طالب علم، اب اندازہ لگائیے، وہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت والا شاہ کی محمد اختر صاحب کی باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اب بتائیے اتنے بڑے اللہ والے شیخ جن کے ہاتھ پر بڑے بڑے شیخ الحدیث اور ایسے شیخ الحدیث جن کے اپنے شاگرد بخاری شریف پڑھا رہے ہوں، اتنے بڑے عالم سے جائیں بنگلہ دیش میں پتا چلے گا کیسے کیسے اللہ والے کیسے کیسے مفتی صاحبان، مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات تم فرماتے تھے کہ مولانا ہدایت اللہ صاحب ایشیا کے سب سے بڑے محدث ہیں، وہ بیت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے تھے، وہ بیت کس سے ہوئے آخر میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے، دارالعلوم دیوبند کے بارے میں تو ایک مولانا نے فرمایا کہ اگر حضرت والا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند آ جائیں تو اہل دیوبند کو لاٹیاں چارج کرنی پڑیں گی، اس طرح حضرت پر لوگ فدا، بڑے بڑے علماء شیخ الحدیث مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت والا کے بارے میں تو فرمایا کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان کی مجلس میں پابندی سے جاتا، اتنے بڑے ہمارے حضرت اللہ والے دنیا جن پر فدا تھی، اور درجہ رابعہ کا طالب علم کا علم کیا ہوتا ہے ان کو حضرت والا کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے کیسے علماء حضرت والا سے بیعت تھے، مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم، مولانا یونس پٹیل صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں ٹاپ کیے ہوئے تھے، اور نہ جانے کیسے کیسے اللہ والے علماء مفتی صاحبان شیخ الحدیث حضرت والا سے بیعت تھے، لیکن کیا ہے علم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی عالم ہے ہی نہیں، چھوڑ اتنے درجہ رابعہ میں کا پڑھنے والا اس کو حضرت والا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تمہارے پاس علم ہے کیا، یہ کیا ہے بڑائی آ گئی کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، اب کیا ہے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کا کیا نقصان ہے، حضرت والا کا کیا، جو جس آدمی کو جس اللہ والے کو دنیا سے گئے ہوئے 12 برس ہو گئے لیکن آج بھی ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کتابوں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، خلفاء کے ذریعے، کیا کیسے کیسے علماء کو ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا، کتنے کتنے شیخ الحدیث، کیسے کیسے علماء جن کو خود شیخ الحدیث ہیں، دارالافتاء کے رئیس ہیں، وہ حضرت والا خود حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آنا جانا، پھر مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پتہ نہیں کتنے کتنے پاکستان کے بڑے بڑے علماء حضرت والا کے پاس آتے تھے دعائیں لینے کے لیے، سب کے بڑے تھے ہمارے حضرت الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے اللہ والے کے ساتھ رہنے کا شرف بخشا الحمدللہ، بغیر کسی قابلیت کے کسی حیثیت بھی نہیں ہماری اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا حضرت والا سے، خیر تو میں عرض کر رہا تھا بات کہاں سے کان نکل گئی، تو یہ اپنے اساتذہ، یہ ادب بہت بڑی چیز ہے، یہ ادب جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا نا، اگر قابلیت میں تھوڑی سی کمی بھی رہ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ادب تقوی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو پھیلا دیں گے، لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ساتھی اس کے حیران ہو جائیں گے، ارے ہمارے تو اتنے اچھے اچھے نمبر آتے تھے ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور یہ نمبرات بھی اس کے کم تھے، کوئی زیادہ اہمیت بھی نہیں تھی، آخر اس کو کیوں جگہ جگہ بلایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مٹایا، ہم نے مٹایا نہیں، حضرت والا نے فرمایا کہ آج مولویوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مولوی کسی اللہ والے کے پاس رہ کر اپنے آپ کو مٹاتے نہیں، ان اللہ والوں کے سامنے اکڑ دکھاتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے کیا جو ہمارے پاس علم ہے، اس لیے محروم ہو جاتے ہیں. خیر تو ایک مضمون تو میں نے یہ پڑھا غصے کے بارے میں، اب جو بعد مضمون آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتار دے، اللہ کرے مضمون پورا بیان بھی ہو جائے، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے بتا دیا کہ اپنے بڑوں کی ڈانٹ کو برداشت کرنا. اب یہاں پر یہ کوئی استاذ نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا وہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے طلبہ برداشت کرتے ہیں، مرید کو ڈانٹ. یہاں اب ان بزرگوں کی باتیں آ رہی ہیں جن کا اپنا ایک مقام تھا. اب پہلے پہلے میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ محی السنا مولانا شاہ برر الگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیت ہوئے، اور حضرت محی السنا مولانا شاہ برر الگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی ابرار الحق جب ابو داؤد میرے پاس پڑھتے تھے اور 20 برس کے تھے اس وقت سے صاحب نسبت تھے، اللہ والے تھے، صاحب نسبت تھے. یہ اصل دور تقویٰ حاصل کرنے کا یہی ہے. طالب علمی کے زمانے میں ہمارے ترجمان اکابر شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جو علماء اور طلبہ ہیں نا، یہ صرف دو کام کر لیں یہ اللہ والے ہو جائیں گے، نمبر ایک زبان کی حفاظت کریں، نمبر دو نظر کی حفاظت کر لیں. کسی نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں جو عالم وغیرہ نہیں ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، اتنا وقت لگاتے ہیں، ہمیں وہ دولت حاصل نہیں ہوتی، لیکن یہ علماء اور طلبہ آپ کے پاس آتے ہیں تھوڑے ہی وقت میں اللہ والے بن کر چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا ہمارے حضرت شاہ عبد المتین صاحب کی بات ہے، فرمایا بات یہ ہے کہ جو علماء اور طلبہ ہیں نا ان کے مجاہدے سب ہو چکے ہیں. مدرسوں میں کھانا کیسا ہوتا ہے؟ گھر کا کھانا تو نہیں ہے، 10-10 سال گھر سے دور. ابھی ایک ساتھی سے میں نے پوچھا آپ گھر نہیں جا رہے، کہاں گھر جائیں، اتنا گھر دور ہے اور چھٹیاں 12 دن مل رہی ہیں، کہاں سے ہم جائیں، اتنا زیادہ خرچہ کر کے پہنچیں گے، 2 دن آنے کے 2 دن جانے کے، 4 دن تو یہی نکل جائیں گے، پھر اتنا زیادہ 20-20 ہزار روپے خرچہ کر کے جانے کا فائدہ کیا، بس 2 مہینے کے بعد شابان میں چلے جائیں گے. اب آپ بتائیے والدین کے بغیر رہنا یہ کم مجاہدہ ہے؟ اب یہ جو مجاہدے ہیں نا، کپڑے اپنے ہاتھ سے دھونا، پسند کا کھانا نہیں، وقت پہ کھانا نہیں، بیمار ہو رہے ہیں، کوئی مزاج پرسی کرنے والا نہیں، الحمدللہ حضرت والد صاحب دامت برکات تم اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے. کئی لوگ ساتھیوں کو، طلبہ تخصص کے طلبہ اساتذہ کو بتایا ہوا ہے، جو طالب علم بیمار ہو مجھے بتائیں، میں خود ان کی عادت کرنے جاؤں گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، طالب علم کی آدھی بیماری وہیں ختم ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین تو ہیں نہیں، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بیٹے بھائی بہن جو بھی ہیں وہ تو ہیں نہیں، اب مدرسے کے اساتذہ میرے پاس آ رہے ہیں، معتمم صاحب آ رہے ہیں، ناظم صاحب آ رہے ہیں، تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ابھی آپ میں سے کچھ لوگ اساتذہ ہوں گے، کچھ آگے چل کر بنیں گے، تو اپنے طلبہ کی عیادت کرنا، ان کی فکر کرنا، اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تسلی دی تو کیا فرمایا، آپ بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا یہ صفات ہمارے اندر کیا ہے، کہاں ہیں، صرف بیان کر لیا، ہاتھ ہلا ہلا کر بیان کیا، وہاں گئے بس ہم دین کا کام کر رہے ہیں. فرمایا جس کے دل میں امت کا غم نہ ہو یہ رہبر کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں امت کا غم تھا، ان کی دینی ضروریات کے لحاظ سے بھی، دنیاوی ضروریات کے لحاظ سے بھی، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے. عیادت کرنا، انتقال ہو گیا تو تعزیت کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کی فکر کرنا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے تھا. خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بات، تو حضرت محی السنہ تو یہ تھا، تو مجاہدے سب ہو چکے، اب تھوڑا سا محنت کر لیں. اب بتائیے ذکر ہے، سالکین کو ذکر کا بتایا جاتا ہے، اب جو مدرسے میں طالب علم ہے وہ صبح سے لے کر رات تک ذکر ہی تو کر رہا ہے، اگر وہ دورے کا طالب علم ہے تو کتنی حدیثیں اس کے سامنے آئیں، کیا حدیث ذکر نہیں ہے؟ اور اگر طالب علم میں احساس ہوگا، اساتذہ اس کو سمجھائیں گے، تو ہر حدیث پر وہ درود شریف پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا بتائیے؟ اس کے بعد پھر اتنی یہ پورا ذکر نہیں ہے، فقہ ذکر نہیں ہے، ایک مسئلہ سیکھنے کا 100 رکعت کا ثواب، ایک باب سیکھنے کا 1000 رکعت کا ثواب، اتنا بڑا ذکر تو اس کا ہو ہی گیا، تو یہ مجاہدے پورے ہو گئے. فرمایا اب تھوڑا سا گناہ سے بچنا ہے، اللہ والا ہو جائے گا، تھوڑی سی محنت کرنی ہے. یہ فرمایا یہ وجہ ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں آپ کو دیر لگتی ہے اور یہ علماء اور طلباء جلدی اللہ والے بن جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت ان کے اوپر کرنی پڑتی ہے. جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ خشک لکڑیاں ہیں اور یہ علماء گیلی لکڑیاں ہیں. گیلی لکڑیوں کو پہلے سکھایا جائے گا پھر آگ لگائی جائے گی, اور یہ علماء اور طلباء خشک لکڑیاں ہیں. آگ لگائی فوراً آگ کو پکڑ لیا. بس یہ معاملہ ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ اور مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپس میں دوست تھے, پیر بھائی تھے. شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال کا وقت نزدیک تھا. ہمارے حضرت والا نے ان کی خدمت میں وقت لگایا تھا. کسی نے کہا کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں جا کر پڑھیے, آپ کے لیٹر پیڈ پر آپ کے وزٹنگ کارڈ پر لکھا ہوگا فاضل دارالعلوم دیوبند, آپ کو بڑی عزت ملے گی. میرے حضرت نے فرمایا کہ میں عزت کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں, میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور یہ مدرسہ بیت العلوم ہمارے حضرت والا کے مدرسے کو آج بھی کون جانتا ہے؟ اگر کوئی جانتا ہے تو حضرت کی وجہ سے ہی جانتے ہیں کہ یہاں بیت العلوم میں ایک ایسا عالم نکلا جو دنیا کے لاکھوں علماء پر واری ہے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ. ورنہ آج بھی اس مدرسے کو جانتا کون ہے؟ اگر اس مدرسے کی شہرت ہے تو ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ہے. خیر, حضرت والا نے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں, عزت کے لیے نہیں پڑھ رہا. میرے یہاں یہ مدرسہ گمنام ہے, ناشتہ تک نہیں ملتا, لیکن اس مدرسے میں میرا شیخ ہے, میں اپنے شیخ کے مدرسے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ حضرت والا کے بعض اساتذہ تک ناراض ہو گئے کہ اس کو علم کیا آئے گا, بس صوفی بنا ہوا ہے, مذاق اڑاتے تھے. دیکھا حضرت والا کو بحث نہیں, سامنے سوال جواب نہیں. پھر حضرت والا نے فرمایا کہ جب میرا شرح وقایہ کا سال تھا, اب تو ہمارے وفاق میں یہ ختم ہو گئی یہ کتاب, درجہ رابعہ میں پڑھائی جاتی تھی, تو فرمایا جب شرح وقایہ کا سال تھا تو عربی میں مضمون لکھنا تھا. فرمایا میں نے بھی لکھا. فرمایا میرا جو مضمون تھا وہ دورے کے طلبہ سے زیادہ اچھا تھا. اس وقت اساتذہ نے کہا کہ اس کو اختمیہ حکیم, حضرت والا حکیم تھے, ہمیں حکیم اختر صاحب کو شیخ کی دعائیں لگ گئی. اور ایسا وقت آیا کہ ایک استاذ نے اپنی ٹوپی اتاری اور فرمایا میاں میرے سر پہ ہاتھ رکھو. ایسا پہ بعد میں اساتذہ خوش ہو گئے. خیر, حضرت والا رحمت اللہ علیہ وہاں پڑھے گمنام مدرسے میں. اب حضرت والوں کو فکر تھی. جب شیخ کے انتقال کا وقت نزدیک آیا تو عرض کیا کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرما دے. حضرت والا روتے ہوئے فرماتے تھے کہ بڑے میاں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے دونوں ہاتھ, اور نہ جانے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگتے رہے, اور فرمایا کہ علم وہ تو اللہ نے آپ کو دے دیا, علم تو اللہ نے آپ کو دے دیا. اور فرمایا کہ میرے بعد آپ کو کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جو اللہ نے آپ کو دینا تھا وہ دے دیا. 32 سال کی عمر تھی حضرت والا کی, جوان تھے. یہ فرمایا. حضرت پھلپوری کا انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت والا نے فرمایا کہ میرے شیخ نے جو بھی فرمایا, لیکن بزرگوں کا دستور یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر بزرگوں کا سایہ رکھا ہے. میں بیعت ہو گئے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اب سنیے جو بات, یہ بات پہلے میں بتاؤں گا تو یہ اگلی بات سمجھ میں آئے گی, اس میں کتنا بڑا وزن ہے. اب جو دونوں دوست تھے, حضرت والا فرماتے تھے میاں اختر پہلے دوستانہ تھا, اب آپ بیعت ہو گئے ہیں, اب دوستانہ نہیں ہے غلامانہ ہے. جس طرح والد صاحب اور حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامن برکاتہ تم دوست تھے, آپس میں ہاتھ پکڑ کے ٹہلتے رہتے تھے, ہنسی مذاق ہوتا تھا, جب بیعت ہو گئے اب غلامانہ ہے ماشاء اللہ. اب سنیے یہ بات, جو اب بات آ رہی ہے. اس مرتبہ مدینہ شریف میں, دیکھیں اس کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھا جائے, ایسی ایسی اس میں باتیں ہیں. اس مرتبہ مدینہ شریف میں حق تعالی نے میری مدد فرمائی. ایک وقت آیا کہ حضرت ہردوئی دامت برکاتہم نے, حضرت ہردوئی مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ہردوئی دامت برکاتہم نے میری ایک معاملے پہ گرفت فرمائی. میرے نفس کو ذرا ناگواری ہوئی, حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے نفس کو ذرا ناگواری ہوئی, میں نے فوراً حضرت کے پاؤں دبانے شروع کر دیے اور نفس کو سزا سنا دی. اب دیکھیں ہمارے حضرت والا کا نزول, یہ ہوتے ہیں اللہ والے, اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے. اپنے مریدوں کے سامنے بیان بھی کر دیا اور کتاب میں چھپ بھی گیا. ہے ہمارے اندر جرت کہ ہم اپنے شاگردوں کے سامنے اب بھی جو آگے باتیں آ رہی ہیں وہ اپنے بارے میں کہیں؟ لیکن یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں کہ میری حالت جو ہونا تھی ہو گئی, ایک جہاں کو ہم سے عبرت ہو گئی. ٹھیک ہے, ہماری باتیں چھپ جائیں گی, لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو سزا سنا دی کہ اے نالائق, میرے شیخ دین کے معاملے میں تو کیا, دنیا کے معاملے میں بھی بلکہ ناحق بھی اگر میرے مریدوں کے سامنے مدینے کی گلیوں میں سرے بازار جوتے لگائیں تو میرے شیخ کو بالکل اس کا حق ہے، تجھے سر جھکائے رہنا پڑے گا۔ بتائیے، دین کے معاملے میں تو کیا، دنیا کے معاملے میں بھی، بلکہ ناحق بھی میرے مریدوں کے سامنے مجھے جوتے لگائیں تو ان کو بالکل اس کا حق ہے۔ ہے ہم میں سے کوئی آج ایسا جو جس کو ایک مقام مل جائے، جگہ جگہ بلایا جا رہے ہوں، استاذ ہو گئے ہوں، بڑی کتابیں پڑھا رہے ہوں اور اپنے استاذ کو کہیں کہ آپ سب کے سامنے مجھے جوتے لگا سکتے ہیں، وہ لگائیں گے تو جگہ جگہ ان کی غیبتیں کریں گے، ان کی برائی کریں گے کہ ارے ان کے یہ عزت نفس کی پرواہ نہیں کرتے میری، ارے نالائق، عزت نفس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ لیکن شیطان تجھے تقدس معابی کے روپ میں آ کر تم سے کہلوا رہا ہے کہ عزت نفس، ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے، استاد جانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عزت نفس مجروح کر دی۔ نہیں، ہمیں استاد سے نہیں، ایک عزت نفس بھی ہونی چاہیے۔ ایک یہ مضمون، آگے مضامین تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں جو اصل مضمون پڑھنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے وہ پورا ہو جائے۔ ایک مدرسے کے ایک طالب علم درجہ رابعہ کا مشورے میں رہتے تھے، اب تو پتا نہیں کہاں ہیں، مشورے میں رہتے تھے تو ایک دن کہا کہ میرے جو استاذ ہیں، پانی دیجیے، میرے جو استاذ ہیں وہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں اور مجھے برا لگتا ہے۔ صاف یہی تو اصلاح ہوتی ہے، مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے۔ میں نے کہا بھائی بات بات میں ہوگی، یہ تین صفحات چار صفحات میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، یہ پڑھیں، یعنی اس کے صفحہ نمبر یہ پڑھیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ ایک آدھ ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی، اتنی دعائیں دی، اتنی دعائیں دی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ مضمون ہے کیا۔ آگے سنیں، حضرت والا رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، فرمائے، عنوان کیا ہے، وہ دن منوس سمجھو جس دن کوئی ڈانٹنے والا بڑا نہ رہے۔ لہذا بزرگوں کا سایہ ہمیشہ اپنے اوپر رکھو۔ مولانا شاہ الغ صاحب دامت برکاتم فرماتے ہیں کہ نئی ٹویوٹا کار خرید کر کوئی لائے لیکن اس کے بریک پر کسی ڈرائیور کا پیر نہ ہو، یا بریک کہے ڈرائیور سے کہ آپ کے جوتوں میں گدھے کی لیت لگی ہوئی ہے، میرے اوپر نہ رکھنا، مجھے گن آ رہی ہے، تو کار اور سواری دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے، اب وہ بات آ رہی جو میں نے شروع میں بتائی تھی، جن لوگوں نے اللہ والوں کا پیر اپنی گردن پر نہیں رکھا یا اپنے جیسے نالائکوں کی دم بکڑے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یعنی گمراہ ہو گئے۔ سنیے، جتنے ذہین لوگ دنیا میں تھے اور کسی اللہ والے کا سایہ ان پر نہیں تھا، انہی سے گمراہی کے فرقے پیدا ہوئے۔ دیکھ لیا، جتنے فرقے آپ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، آج 90% سے زیادہ طلبہ بیٹھے ہوئے قادریہ، مرجیہ، معتزلہ، جتنے ہیں ان کے آپ جو ہے وہ بانیوں کو دیکھیں، یہ کافر تھے کیا؟ یہ بڑے بڑے ذہین تھے، ان کے دلائل کیا ہوتے تھے، قرآن و حدیث سے ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، کیسے گمراہ ہوئے، کہاں سے کہاں معتزلہ دلیل پکڑتے تھے۔ وجہ کہ جو میں نے استشهاد کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، نام نہیں بتاؤں گا، ترجمان اکابر شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا فون آیا، روزانہ ہی فون کرتے تھے، فرمایا کہ وہ آپ کے پاکستان کے ایک عالم ہیں، کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ وہ کس طرح کے بیانات کر رہے ہیں عوام میں آ کر، مجھے تو ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کا دل کر رہا ہے۔ اتنی بڑی جرت انہوں نے کر لی، کیا آپ کا علم اتنا زیادہ ہے؟ اگر یہ بات آپ جو قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ اگر صحیح ہے تو کیا پہلے کسی نے یہ باتیں کہی ہیں؟ اور بات بھی ہو رہی ہے عوام میں، علماء میں نہیں، اب بات میں معافیا مانگ رہے، وجہ کیا ہوئی؟ اللہ والوں کے پوچھا نہیں، اپنی عقل کہ بس یہ چیز سامنے آئی ہے، اب ایسی بات بیان کرو جو کسی نے بیان بھی نہ کی ہو۔ اتنی بڑی تمہاری جرت ہو گئی کہ اس طرح آپ بیان کر لیتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ میں تو اشارہ بھی نہیں دوں گا، غیبت کی طرف ہم چلے جائیں گے، نہ کوئی مقصد ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بات پتا چلی جاتی ہے آج کل۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اکابرین نے یہ باتیں کی، حضرت تھانوی نے یہ کی، مولانا نانوتوی احمد اللہ علیہ نے کی، حضرت گنگوئی نے کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی، اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تو کفر کا معاملہ لگ رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اتنا خطرناک معاملہ۔ تو فرمایا کہ جتنے ذہین لوگ دنیا میں تھے اور کسی اللہ والے کا سایہ ان پر نہیں تھا، انہی سے گمراہی کے فرقے پیدا ہوئے، لیکن کوئی ایسا عالم نہیں بگڑا جس کا کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق ہو۔ تاریخ شاید ہے، اب دیکھیں آگے کیسا عجیب و غریب بات ہے، تاریخ شاید ہے، بڑوں کا وجود بڑی نعمت ہے۔ اب سنیں، آج دیکھ لو اختر بوڑھا ہو گیا، حضرت والا فرما رہے ہیں اختر بوڑھا ہو گیا، بخاری شریف پڑھانے والے بڑے بڑے محدثین آج اختر سے بیعت ہیں، ان کے شاگرد بھی بخاری پڑھا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، لیکن ابھی بھی ہردوئی جاتا ہوں اپنے شیخ کے انڈیا میں، ابھی بھی ہردوئی جاتا ہوں ڈانٹ بھی کھاتا ہوں، ابھی بھی حضرت جرمانے لگاتے ہیں، ذرا سی غلطی ہوئی اور حکم دے دیا کہ 100 رکعت پڑھیے، ذرا سی غلطی ہوئی 100 رکعت پڑھیے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ آج ہمیں کوئی ڈانٹنے والا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت محی السنہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ان کے اصول و ضوابط تھے حضرت کے، کہ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مولانا ولی اللہ صاحب کو حکومت دے دی جائے حکومت بھی چلا سکتے ہیں۔ ایسا مدرسوں کا نظام تھا، 360 مکتب حضرت ہندوستان میں چلا رہے تھے، 360 مکتب چلا رہے تھے حضرت۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم سے بات فرما رہے ہیں اپنے ان کے دفتر میں، یا حضرت کا اپنا دفتر تھا، تو اتنے میں ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے۔ حضرت والا ہردوئی نے فرمایا، حکیم صاحب باہر لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، جائیے باہر اور اجازت لیجئے پھر اندر آئیے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ باہر گئے، کہا حضرت اندر آنے کی اجازت ہے، کہاں آؤ اجازت ہے۔ ایسے اصول پسند کہ آپ نے اس سے اپنے آپ کو مستثنی کیوں سمجھا کہ میرے لیے نہیں ہے۔ لیکن کیا ہمارے جیسا کوئی ہوتا کہ چھوڑو اب شیخ کی کیا ضرورت ہے، جگہ جگہ مجھے بلایا جا رہا ہے، ساری دنیا میں میرے مریدین ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم میں میرے بیانات ہوتے ہیں، مجھے ضرورت کیا ہے اب جانے کی اپنے شیخ کے پاس۔ اب ذرا دیکھیں 100 رکعت پڑھو، 100 رکعت کہنا آسان ہے، پڑھ کے دکھا دیں ہم میں سے کوئی۔ آج اگر شیخ 100 رکعت بول دیں تو یا تو جھوٹ بولیں گے جی ہم نے پڑھ لی، یا کہیں گے بس 100 رکعت پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے، اللہ حافظ، اور بھی بہت سے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہاں جائیں گے بس۔ لیکن ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، اس میں شیخ بھی آ گیا، استاد بھی آ گیا، والد بھی آ گیا، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو تو ہر کے ستم۔ بدھ کو میں طلبہ کو بتا رہا تھا یہاں مسجد اختر میں، کئی مدارس کے طلبہ آتے ہیں، کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، کہ ایک مدرسے میں ایک طالب علم آیا اپنے استاد تخصص کر کے اپنے استاد کے پاس آیا کہ فلاں چیز کی مجھے سند دیں۔ تو استاد نے کہا یہ سند تو آپ کے لیے نہیں بنتی ہے، یہ تو فلاں کے لیے، فلاں کے لیے ہے۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے اپنے استاد سے کہ استاد جی پھر ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ ارے تم سند کو اہمیت دیتے ہو، سند کی حیثیت کیا ہے مجھے یہ بتائیے۔ کسی کے وفاق میں 600 میں سے 600 نمبر آ گئے، تکے لگ گئے سب میں، سب پورے نمبر آ گئے، تو کیا کمال ہو گیا۔ سند حضرت شیخ الاسلام صاحب کے پاس کوئی سند ہے؟ میرے والد صاحب دامت برکات تم عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کون سی سند ہے کہ جگہ جگہ مدرسوں میں بلایا جا رہا ہے؟ ارے انسان کو خود سند ہونا چاہیے، علم میں کامل ہو، تقوی میں کامل ہو، اخلاص میں کامل ہو، تواضع کا پیکر ہو، مٹا ہوا ہو، ایسے کو اللہ تعالیٰ جہاں جائے گا، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ کی محفل دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا کا شعر ہے، بن کر دیوانہ خلق کو دیوانہ کریں گے ہم، پہلے خود تو دیوانے بنے، ہمیں تو سند کی فکر لگی ہوئی ہے کہ سند مل جائے، بن کر دیوانہ خلق کو دیوانہ کریں گے ہم، برسر منبر تیرا فسانہ سنائیں گے ہم۔ کیا سند کی حیثیت ہے بھائی، آتا واتا کچھ نہ ہو، سند مل گئی تو کیا فائدہ بھائی، کیا فائدہ ایسی سند کا، آتا واتا کچھ نہیں۔ اپنے استاد سے کہنا، بتائیے اس سے تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، تم اپنے استاد سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، جزاک اللہ استاد جی کہ آپ نے مجھے میری حیثیت دکھا دی، آپ نے مجھے میری حقیقت دکھا دی کہ میں سند کا اہل ہی نہیں ہوں۔ دیکھیے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت سنا ہے کہ ہماری دستار بندی ہو رہی ہے اور قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دستار بندی کریں گے۔ فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا حضرت اللہ کے واسطے ہماری دستار بندی مت کریں، آج کیا ہے دستار بندی ہونی چاہیے، پھر دستار بندی میں دعوتیں ہونی چاہیے، اس میں نوٹوں کا ہار پہننا چاہیے، پھولوں کے ہار ہونے چاہیے، بڑے بڑے بینکویٹ میں اور بغیر بڑے بڑے ہالوں میں 400-400 لوگوں کی دعوت ہونی چاہیے، 100-100 روپے 200-200 روپے کا کارڈ ہونا چاہیے۔ یہ تو آج رونے کا مقام ہے کہ یا اللہ آج میں اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ولیمہ ہو رہا ہو۔ یہ کہاں ہمارے بزرگوں نے یہ کیا؟ جا کر پڑھے نا حضرت شیخ الاسلام صاحب کو، پڑھے دستار بندی کے بارے میں، اس کے جلسوں کے بارے میں، دعوتوں کے بارے میں کیا کیا فرمایا، جا کر لیں حضرت والد صاحب کے پاس پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، تاریخ کون سی، دن کون سا، کون سی کتاب میں چھپا ہوا ہے، جا کر دیکھیں مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. میں فکر لگی ہوئی ہے کہ خوش ہو رہے ہیں، یہ خوشی کا مقام ہے. ہاں دعوت کی اللہ نے گنجائش دی ہے، اپنے علاقے میں جا کر کریں. یہاں بےچارے طلبہ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کو نہیں بلائیں گے، امیروں کو بلائیں گے اپنے ساتھ. اتنا اللہ نے پیسہ دیا ہے، 400 لوگوں پر خرچہ کر رہے ہو، اسی سے اپنے ایک استاذ کو لے گا عمرے پر چلے جاؤ، کتنا بڑا فائدہ ہے. یہ چیزیں کہاں ہیں؟ حضرت یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ چیزیں کی. حتیٰ کہ قرضہ لینا، ایک غریب بستی میں میرا جانا ہوتا تھا، وہاں بنات کا مدرسہ تھا، ان کے وہاں کے لوگوں نے روتے ہوئے بتایا کہ مولانا گنجائش نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے پوری گائے ذبح کرنی پڑتی ہے. یہ چیزیں کہاں سے ثابت ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا بدعت بنتی جا رہی ہے، رسم ہو گئی اب یہ. یہ اس طرح کے بڑے بڑے جلسے کرنا، اور ایسا تک معاملہ ہوا ہے، لاکھوں روپے کا ختم بخاری کا اجتماع، لاکھوں روپے کا اجتماع خرچہ، اور اساتذہ کو دو دو تین تین مہینوں سے تنخواہ نہیں دی جا رہی. اتنا پیسہ ہے تو اساتذہ کو دو نا، جا کر معلوم کریں، سفید پوش ہیں، اتنا اتنا خرچہ کرنا. جی فلاں آدمی دے رہے ہیں ہمیں، ان سے آدمی کہے دینا ہے تو اس مصرف میں دیں، ورنہ ہم نے دینا. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، ہمیں دیں، ہم اپنے 50 اساتذہ کو عمرے پر بھجوائیں گے ایک ایک کر کے. نام چاہیے، نمود چاہیے، ہمارا نام ہو، چندے کا ذریعہ بن جائے گا یہ. ارے عمرہ کراؤ اساتذہ کو. حضرت والد صاحب دامت برکات نے الحمدللہ اللہ نے حضرت کے دل میں ڈالا اس ادارے میں الحمدللہ، کہ جس کو 5 سال ہمارے ادارے میں ہو گئے، 5 سال، اور ان 5 سال اس نے کبھی زندگی میں نہ عمرہ کیا نہ حج کیا، ایسوں کو الحمدللہ حضرت نے عمرہ کروانا شروع کیا. اب اس میں ماشاءاللہ اساتذہ بھی گئے، باورچی بھی گئے، صفائی والے بھی گئے، گارڈ بھی گئے، الحمدللہ اب آخری استاذ رہ گئے الحمدللہ. وہ بھی ان کی اپنی کچھ ذاتی مجبوریاں تھی، ورنہ ادارہ تو ان سے مسلسل 1 سال سے کہہ رہا ہے کہ مولانا میرے دوست ہیں. میں نے کہا آپ جاؤ ورنہ آپ کی جگہ میں چلا جاتا ہوں. آپ کو نہیں کہتے نہیں نہیں بھائی، سبق اسباق ختم کر کے میں رجب میں چلا جاؤں گا اس بار انشاءاللہ. بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے. اور یقین کریں ایسی ایسی دعائیں ملتی ہیں، رو رو کر دعائیں دیتے ہیں کہ مجھے والد صاحب نے کہا ہم لوگ تھوڑی کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو کچھ احباب دیے ہوئے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ جو کام ہو ہم حاضر. اب حضرت والد صاحب عزت نفس عظمت دین کے ساتھ ان کو اطلاع کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے چونکہ کہا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی ضرورت ہو ہمیں بتائیں، تو صرف آپ کو اطلاع کر رہے ہیں کہ ابھی ہم 2 لوگوں کو عمرے پر بھیجنا چاہ رہے ہیں، 3 لوگوں کو عمرے پر بھیجنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجئے. اب یہ پیچھے نہیں پڑتے. ایک نے کہا کہ اس بار میری گنجائش نہیں، ٹھیک ہے کوئی ناراضگی نہیں، لیکن اگلی مرتبہ مجھے یاد رکھنا، ابھی مجھے گنجائش نہیں، ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کتنی کیا دستار بندی اتنی بڑی کر لی، اور 10-10 ڈیگیں اتار دی، ہزاروں لوگوں کو بلا کر کھانا کھلایا. یہ بہتر ہے یا یہ چیز بہتر ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کو، اپنے ملازمین کو، اپنے امام کو، ادارے کے مؤذن کو، خدام کو، حتیٰ کہ جو جھاڑو لگاتے ہیں ان کو بھی عمرے پر بھیجا؟ کوئی حقارت تھوڑی ہے، حلال کما رہے ہیں. اور دینی مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں وہاں وہ صفائی کر رہے ہیں، تو اس میں عیب کی کیا بات ہے؟ الحمدللہ. اور اتنی دعائیں، اتنی دعائیں، اور پھر ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ذریعہ بنایا، پھر وہاں پر ان کے لیے کھانے کا خرچہ ادارے کی طرف سے، پھر ایک ایک آدمی کو 250 ریال الحمدللہ دیا الگ سے، 250 ریال کہ وہاں جا کر کھجوریں خریدیں، اپنے والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کوئی تحفہ خریدنا چاہیں، کوئی اور ایسی چیز وہاں ان کو دل کرے وہ ہدیہ الگ الحمدللہ. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ ادارے میں برکتیں آتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب وہ جائیں گے تو ادارے کے لیے دعائیں نہیں کریں گے، ادارے کی ترقی کے لیے دعا نہیں کرے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ چیز چھپی ہے. تو ابھی 3 سالوں میں بتا دیا، پتا نہیں حضرت کو اطلاع ملے گی، ڈانٹ نہ پڑ جائے کیوں بتایا، بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن خیر دل میں آ گیا. میں کہوں حضرت آپ ہی نے سکھایا ہے، جو دل میں آئے وہ بات بیان کر دو، بس دل میں آ گیا بیان کر دیا. اب غلطی ہو گئی معاف کیجیے گا، آئندہ نہیں ہوگا. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ مجھے خود بتائیے کہ اس طرح لمبے بڑے بڑے ایک ہے جیسے ہمارے یہاں الحمدللہ دستار بندی ہوتی ہے، بس تو ان کے جو مہمان، جو جن طلبہ جو دستار بندی ہوئی ہے ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی 8 سے 10 افراد آپ کے جو مہمان ہیں ان کو، وہ ہمارے مہمان ہیں، ٹھیک ہے وہ آ گئے بس ٹھیک ہے، لیکن سب کو کھانا کھلاؤ. اتنے زیادہ پیسے، دو دو کھانے کا نام سنیں گے تو ویسے 500 آئیں گے، 3000 آئیں گے. اب کیا ہوگا؟ بوٹیوں کی جنگ ہو رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں. تو آپ یقین کریں کہ اساتذہ رو رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہوا کیا ہے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں، اور ہمارا دل ٹوٹ گیا ایسے جلسے دیکھ کر. اتنے بڑے بڑے جلسے سوائے نام و نمود کے کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ حقیقی اخلاص ہے تو پہلے اپنے اساتذہ کو ان کے چلو ہدیہ نہیں دو، چلو عمرے پر نہیں بھیجو، ان کے ہدیے تو پورے کرو جو ان کا حق ہے. حدیث تو بڑے زور سے بتاتے ہیں کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دینی چاہیے. پہلے محتمم صاحب آپ تو یہ کم کریں. اسی لیے حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ مدرسہ اگر دنیا آخرت کے لیے کھولا ہے، اگر مدرسہ آخرت کے لیے کھولا ہے دنیا کی بربادی ہے، اور اگر دنیا کے لیے مدرسہ کھولا ہے آخرت کی بربادی ہے. کیوں؟ اگر آخرت کے لیے کھولا ہے ہر وقت ٹینشن کہ میرے یہاں جو طلبہ ہوں ان میں کوئی غلطی نہ ہو، اساتذہ کے حقوق پورے ہوں، طلبہ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، یہ سب چیزیں. اسی لیے محتمم ہم سے ہے، ہم کہتے ہیں اس غم کو جو انسان کی جبری کو پگھلا کر، چربی کو پگھلا کر رکھ دے. یہ چوڑی ہے کہ بس مدرسہ کھول لیا، اب مدرسہ آنے سے پہلے موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، اب تو مرسڈیز گاڑی آ گئی ہے بھائی، لینڈ کروزر گاڑی آ گئی ہے. کیا کیا مدرسے کے چندے کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، کیا کیا حالات ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کے لیے مدرسہ ہو. ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے کسی استاذ کا بتایا کہ مدرسے میں پلاؤ پکتا تھا، ان کے گھر میں چاول کا دانا نہیں ہوتا تھا، کہ میرا حق ہی نہیں بنتا. ابھی مولانا اعزاز علی صاحب کا ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب غزنوی دعوت و دامت برکاتہم کی کتاب میں، جمع ہوا شوربہ کھا رہے ہیں، جمع ہوا. طلبہ نے کہا حضرت مدرسے کا مطبخ ہے گرم کر کے آ جائیں. خان فرمایا نہیں، مدرسے کا مطبخ طلبہ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. کیسے یہ ہمارے اکابر تھے، کیسے ان کے اندر توازو تھا، کیسے یہ معاملات تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا ایک ذرہ عطا فرما دے بھائی، ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ. تو کیا ہے، اپنے حضرت والا سو سو رکعت نفل پڑھنا. خیر اب یہ مضمون تشریح کا موقع نہیں ہے، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے معلوم کریں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے یہاں دستار بندی ہے، کیا طریقہ کار ہے. عوام کو دکھانا ہے نا، عوام کو سنانا ہے، تو دعوت ضروری ہے. اس کے لیے دعوت کیا ضروری ہے کہ اتنے لوگ بھائی جتنے کو سننا ہے ان کو سنائیے، اتنے لوگوں پہ چندے ہاتھ پھیلانا، بھائی وہ قرضہ ہو گیا ہے، وہ کیٹرنگ والے پیسے مانگ رہا ہے، اللہ کے واسطے ہماری عزت کا سوال ہے، تو ایسا کام کیا کیوں؟ جس سے کوئی کہے کہ نہیں ہمارے یہاں تو ایک آدمی اکیلا ہے، وہ اکیلا 5,000 لوگوں کی دعوت کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے ماشاءاللہ، آپ نے تو سب حجتیں پوری کر لی، اسی کو کہو کہ یہ 5,000 کا تم اتنا خرچہ کر رہے ہو، اس کو چھوڑو، اس کی جگہ یہ خرچہ کرو، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے کرتا ہے. نام و نمود یہ اللہ والے پکڑتے ہیں کہ کیا حقیقت کیا ہے. فرمایا کہ شکریہ ادا کرتا ہوں، فرمایا ذرا سی غلطی ہوئی اور حکم دے دیا کہ 100 رکعت پڑھیے، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ آج ہمیں کوئی ڈانٹنے والا ہے، مجھے ترچی نظر سے دیکھ لے یہ کس کی ہمت ہے، مجھے ترچی نظر سے دیکھ لے یہ کس کی ہمت ہے، مگر اس جانے محبوبی کو مستثنا سمجھتا ہوں. یہی استاد شیخ وغیرہ. وہ دن منوس ہوگا جس دن ہمیں کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوگا. وہ بہت نالائق بیٹا ہے جو باپ کی ڈانٹ سے کبیدہ خاطر ہو جائے. ابھی میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں نا کہ ہمارے یہاں جو بخاری کے جو جلسے ہو رہے ہیں، حضرت مولانا قاری فنی جالندری صاحب دامت برکاتہم، ابھی چند مہینے پہلے بنوری ٹاؤن میں وفاق کا اجلاس ہوا تھا، تمام محتمین حضرات موجود تھے، میں بھی الحمدللہ موجود تھا. وہاں پر قاری صاحب نے خود بتایا کہ ایک مدرسہ بنات میں دستار یہ جو خمار پوشی کی تقریب تھی ختم بخاری کی، اس میں 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہوا ہے. 1 کروڑ روپیہ، یہ وفاق کی طرف سے اعلان ہے، 1 کروڑ روپیہ، یہ جائز ہے؟ جب ہم لوگ یہ کریں گے تو دوسروں کو کہیں گے کہ آپ کی شادی میں اسراف ہو رہا ہے، پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ علماء طلبہ سمجھ جائیں گے، وہ کہے گا با کا تجر و با لا تجر. مولانا یہ کیا بات ہے، آپ کا با تو جر دے، ہمارا با جرنا دے، آپ کریں تو صحیح ہے، ہم کریں تو غلط ہے. آپ کے یہاں ختم بخاری کی تقریب میں 1 کروڑ روپے خرچہ ہو رہا ہے، وہ بالکل جائز ہے، آپ تو ہیلا نکال دیتے ہیں. اسی لیے تو علماء بدنام ہوتے ہیں، اسی لیے تو لوگ مولویوں کی برائیاں کرتے ہیں کہ اپنے لیے سب چیزیں جائز قرار دیتے ہیں، لیکن جب ہمارا وقت آتا ہے سب چیزیں حرام ہیں. آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ دستار بندی پر 1 کروڑ روپے خرچ کریں، اور ہم اپنی شادیوں میں 20 لاکھ بھی خرچ کریں، وہ حرام ہے، وہ اسراف ہے. آپ بھی کیمرے کریں، وہ جائز. تصویریں بنائیں، جائز. ہم کیمرے کریں، ناجائز. آپ لائٹنگ کریں، جائز. ہم لائٹنگ کریں، ناجائز. آپ شادی ہالوں کو استعمال کریں، بڑے بڑے سب جائز، ہمارے یہاں ناجائز. آپ دھنوں کو استعمال کریں، اشعار میں دھن لگی ہوئی ہے، وہ جائز. ہم ساز لگائیں، وہ ناجائز. کیا بات ہے، اسی لیے تو بدنام ہوتے ہیں علماء، یہی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ذرا بتائیں نا اپنے بزرگ، 1 کروڑ روپے کا خرچ کہاں کا انصاف ہے. اور پھر بنات میں جو خرابیاں ہیں اللہ اکبر, شاید ہی کوئی ایسا بنات کا مدرسہ ہوگا جن میں بالکل شریعت اور سنت کے مطابق یہ خمار پوشی کی تقریب ہوتی ہو, شاید ہی کوئی ایسے دو تین ہوں گے بس, ایک جیسے کپڑے پہنیں گے, گجرے ہوں گے, اور پھر جو ہے پتہ نہیں ٹیبلو ہوں گے, اور پھر ڈرامے اس میں ہوں گے دس ارب یہ بخاری کے جلسے میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو موقوف علیہ کی جو طالبہ ہوتی ہے جو ان کے یہاں عالیہ کہا جاتا ہے, عالیہ کی طالبہ عالمیہ والوں کو ہدیہ دیں گی, ڈائریاں لکھ کر دیں گی, اتنے زیادہ خرافات ہیں. اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بنات کے مدرسے کھولو گے تو سر پیٹو گے. آج وہی حال ہے, لیکن کوئی کہنے والا نہیں. ختم کر دینا چاہیے ایسوں کا جن میں ایسی غلطیاں ہوتی ہوں, لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. ہم ایسے ایسے معاملات کیا بتاؤں, اور پھر دوسرے معاملات الگ ہیں, اس کا تو بات کرنے کا یہاں فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ وہ دن منوس ہوگا جس دن ہمیں کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوگا. وہ بہت نالائق بیٹا ہے جو باپ کی ڈانٹ سے قبیضہ خاطر ہو جائے اور اپنی اولاد کی طرف دیکھنے لگے کہ آپ نے میری اولاد کے سامنے میری توہین کر دی. بیٹا شریف وہ ہے جو ٹوپی اتار کر باپ کے سامنے رکھ دے. بیٹا شریف وہ ہے جو ٹوپی اتار کر باپ کے قدموں میں بیٹھ جائے کہ میری اولاد کے سامنے جتنے جوتے چاہے لگا لیجئے, کیونکہ یہ میری اولاد ہے, میں آپ کی اولاد ہوں. جتنا حق مجھے اپنی اولاد پر ہے اتنا ہی حق آپ کو مجھ پر ہے. پھر انشاءاللہ اول تو پٹے گا نہیں, اگر پٹ بھی گیا تو اس کی اپنی اولاد ہمیشہ فرما بردار رہے گی. آگے مضمون طویل ہے, لیکن میں خلاصہ بتاتا ہوں کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا سعید احمد صاحب مرحوم, اس مولانا سعید احمد عثمانی کا بیان ہوا, زبردست بیان ہوا, لوگوں نے بڑی تعریف کی, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ایسا بیان ہوا ہے کہ لگ رہا تھا آپ بیان کر رہے ہیں. خیر حضرت اچھا, اب لوگوں نے حضرت کو اطلاع کی, حضرت سمجھ گئے کہ اس میں کچھ شان آ گئی ہوگی. مجلس میں آتے ہوئے مولانا سعید احمد عثمانی کا پاؤں ذرا سا کسی کے لگ گیا, بس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ برس پڑے کہ بڑے نالائق ہو, بے وقوف ہو, نظر نہیں آتا, دیکھ کر نہیں چلتے. بڑے بڑے علماء موجود تھے, انہوں نے عرض کیا حضرت غلطی تو معمولی سی تھی, پھر اتنا زیادہ آپ نے ڈانٹا. فرمایا کہ مولوی سعید نے تقریر اتنی عمدہ کی تھی کہ ان کا نفس تعریفیں سن سن کر موٹا ہو گیا ہوگا, میں نے اس پھوڑے کا علاج کیا ہے تاکہ تکبر ختم ہو جائے. پھر حضرت والا نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں کانپور گیا, وہاں میرا بیان ہوا, حضرت ہردوئی نے بھیجا تھا انڈیا میں, فرمایا واپسی میں دیر ہو گئی اور بیان میں بڑا رش تھا. ہندو پولیس والے بھی حیران تھے کس کا بیان ہے جس میں اتنا رش ہے. فرمایا کہ واپسی میں مجھے تاخیر ہو گئی, حضرت والا کو بس غضب ہو گیا, سوالہ جواب شروع ہو گئے, میں نے معافی نامہ لکھا, اس کا جواب بغیر معافی کے آ گیا. پھر وہ ڈانٹ پڑی کہ کیا بتاؤں, حیدرآباد دکن تک حضرت ڈانٹتے رہے. میں بھی دل میں سمجھ رہا تھا کہ بڑے میاں چاہتے ہیں کہ میرا گرد جھاڑ دیں. میں مسجد میں کہتا ہوں, بریکٹ میں کوسین میں لکھا ہے, شدید گریہ کے ساتھ فرمایا کہ اگر آج مولانا برالحق صاحب کا سایہ مجھ پر نہ ہوتا تو آپ لوگوں کی تعداد دیکھ کر میرے دماغ میں خرابی آ جاتی, لیکن اس اللہ والے کی کرامت ہے, الحمدللہ میرے اوپر ایک بڑے کا بریک ہے جس سے امید ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک علماء کا اجماع ہے کہ جو اپنے شیخ کے سائے میں ہوتا ہے وہ خراب اور برباد نہیں ہوتا. اس لیے حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ شیخ کے اول کے انتقال کے بعد اگر بغیر شیخ کے رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے. تیسرا مضمون کا وقت نہیں ہے, بہت دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پس اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً ایک واقعہ ہے, یہ بھی حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات شیخ زیادہ ڈانٹ دیتا ہے تو چھوٹوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ڈانٹ دیا بس ٹھیک ہے, ان کی عظمت بڑائی احسان و تربیت و عمر کی زیادتی کا یہ حق ہے کہ چھوٹے رد عمل نہ دیکھائیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے, فرمایا آج کل شاگرد استاد کی ڈانٹ کو اور مرید شیخ کی ڈانٹ کو ناپتے ہیں کہ کتنا ڈانٹا اور کیوں ڈانٹا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ڈانٹ کی معافی ہے, چھوٹوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ شیخ اخلاص سے ڈانٹتا ہے لیکن بشری تقاضوں کے سبب سے وہ زیادہ ڈانٹ سکتا ہے, لہذا چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ گوارا کر لیں. بعض اوقات شیخ امتحان لیتا ہے کہ پہلے میں ڈانٹتا تھا تو یہ ڈانٹ سن لیتا تھا, اب اس کو میں نے خلیفہ بنا لیا, 10,000 اس کے مرید ہو گئے, اب میں ڈانٹ کر دیکھتا ہوں کہ کیا اب بھی یہ واقعی کنہ ہوا ہے یا کچھ بدل گیا ہے. ایسے ہی شاگرد کو اور بیٹے کو اپنے استاذ کی باپ کی ڈانٹ پر ناگواری نہیں ہونی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ استاذ ہو گئے تھے, بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے کانپور میں, اور مثنوی زیرو بم لکھ چکے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک جگہ بیان کے لیے گئے تو وہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے. تو ایک جگہ لکھا ہے کہ استاذ نے فرمایا کہ مجھے پارا سناؤ، حفظ کے استاذ تھے. ایک جگہ لکھا ہے حضرت نے خود فرمایا کہ حضرت آج موقع ہے میرا قرآن دوبارہ سن لیں. اب وہ استاذ آنکھیں بند کر کے حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن سن رہے ہیں. اتنے میں حضرت کو ایک جگہ متشابہ لگ گیا تو استاذ نے رکھ کر حضرت کو ایک تھپڑ مار دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے، استاذ ہو گئے تھے، پڑھا رہے تھے، کتابیں لکھ چکے تھے. تو اچانک ان کو ہوش آیا، معافی مانگنا شروع کر دی. کہہ رہے میں تو اس خیال میں تھا جب آنکھیں بند کر کے سن رہا تھا کہ چھوٹا اشرف علی ہے بچہ مجھے قرآن سنا رہا ہے، تمہاری غلطی آئی. میں نے اسی حضرت نے فرمایا حضرت تو کیا ہوا، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں، آپ میرے استاذ ہیں، جس طرح اس وقت مارنے کا حق ہے آج بھی مارنے کا حق ہے، کیسے لوگ تھے بتائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پانی دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں کو یہاں قیام کرنا ہے وہ اپنی پرچی بنوا لیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ان کو سانس کا مرض ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آکسیجن سلینڈر لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. زوجہ محمد حنیف، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت والی صحت عطا فرمائے. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ اللہ تعالیٰ پورے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.